بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيد البشر صلى الله عليه وسلم كثيرة كدرس جاري ہے اور آج کی نشست میں درس نمبر 12 پہ بات کرتے ہیں. درس نمبر 12 درس نمبر 12 شعب ابی طالب میں حصار اور ناکہ بندی، ظالمانہ بائیکاٹ شعب ابی طالب میں حصار اور ناکہ بندی. وعلیکم السلام. مشرکین عرب کے مختلف مہاراضیاں اور مختلف ہتھکنڈے اور طرح طرح کے ظلم و ستم ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اور آج کی نشست میں ظلم کی انتہا کے تعلق سے بات کرتے ہیں. کیا واقعی اس دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے تھے یا رہتے ہیں جن کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں؟ اور کیا واقعی ایک انسان دوسرے انسان پر اتنا بڑا ظلم کر سکتا ہے؟ ظالم لوگ تو بہت سارے ہیں دنیا میں، لیکن دو ظالم برابر نہیں ہوتے. اور جو سب سے بڑا ظلم کرنے والا ہو، اس سے تو پھر آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. سلام اللہ وبرکاتہ. جو اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کرتا ہے شرک کر کے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق دیتا ہی نہیں ہے، اگرچہ ظاہراً وہ خوبصورت اور اچھا انسان اور اچھے اخلاق والا کیوں نہ لگتا ہو، حقیقتاً وہ سب سے بڑا ظالم ہے اور سب سے بڑا بدکار انسان ہے. مشرکین عرب کے دلوں پر سخت پردے جم چکے تھے، ان کے دل سخت ہو چکے تھے، اور ان کے دلوں کی سختی روزانہ بڑھتی گئی. جیسا کہ پچھلے دروس میں میں نے بیان کیا کہ سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کو بڑا دھچکا لگا، کافی تکلیف پہنچی. پھر انہوں نے ایک اور رخ اختیار کیا، چند لوگ جو اثر رسوخ والے تھے، حکمت والے تھے، ان کو بھیجا. اور میں نے جب محاذرائیں بیان کی تھی ان میں سے یہ بھی ان کا ذکر بھی کیا تھا، عتبہ بن ربیعہ جاتے ہیں کیا کہتے ہیں، غماد ازدی کی میں نے بات کی. تو یہ دور تھا، کیونکہ محاذرائیں کی بات میں نے وہاں پہ بیان کر دیا تھا، تو یہ دور تھا جب ایسے لوگ گئے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گئے. جھکنا ہی تو ہے نا، کہ ایک ایسے شخص ہے جو اپنے دعوت سے ایک بالشت پیچھے ہٹنے کی تو نہیں رکنے کے نام نہیں لیتے. وہ یہ نہیں چاہتے, وہ چاہتے تھے کہ پیچھے ہٹیں, پیچھے ہٹانے سے عاجز ہو گئے, اب روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, روک بھی نہیں سکتے. اس کے بعد انہوں نے ایک کام کیا, سب نے مل کے یہ قسم کھائی, ابو جہل اور اس کے ہم نوالے ہم پیالے, رات کی تاریکی میں بیٹھ کر انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم محمد کو قتل کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, اور راستے اس نے چھوڑا نہیں ہے, اب قتل کرتے ہیں. جب خبر ملی ابو طالب کو رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ابو طالب کو خبر ملی اور بنو عبد المطلب بنو ہاشم نے جب یہ خبر سنی تو ابو طالب صبح جاتے ہیں اور کعبے کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں بلند آواز میں, جس نے بھی میرے بھتیجے کو ہاتھ لگایا تو اس پاک سرزمین پر خون کی ندیاں بہیں گی, چھوڑیں گے نہیں. اب کھلم کھلا اعلان ہو گیا کعبے کے قریب کھڑے ہو کر. برا بلا کہتے ہو, ایک دفعہ ہاتھ بھی اٹھے ہیں, تکلیفیں پہنچائی ہیں, میں برداشت کرتا رہا تاکہ ہماری قوم جڑی رہے, لیکن بات یہاں تک میں سنوں کہ قتل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اب جب کوئی عرب بھی قبیلہ کعبے کے قریب کھڑے ہو کر ان کا سردار کوئی قسم کھا لے تو پھر وہ قسم ہی ہوتی ہے, اگرچہ مشرک کیوں نہ ہو. تو ابو جہل کو ڈر لگ گیا, انہوں نے کہا اب یہ بڑا مسئلہ خراب ہو گیا, اب اگر واقعی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہیں تو پھر تو ہمارے بھی خیر نہیں, ہمارے اولادوں کو بھی خیر نہیں, اور مشرک تو ویسے دنیا کا پجاری ہوتا ہے, اس کو آخرت کے سے کیا ڈر ہے, کیا لین دین ہے, اس کو یہی دنیا ہے اس کی. تو انہوں نے ان لوگوں نے مل کے اپنے اس ظالمانہ فیصلے سے دستبرداری کا اظہار کیا, بھئی ٹھیک ہے ہم قتل نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں, لیکن ایک اور خوفناک تجویز, ایک شیطانی سوچ ابو جہل کے ذہن میں آئی اور اس نے کہا ٹھیک ہے, جب عبد المطلب بنو ہاشم بنو مطلب جو ہیں یہ سارے ایک ساتھ مل گئے نا, ٹھیک ہے ہم قتل تو نہیں کرتے محمد کو, لیکن ان کو بھی سزا دیں گے. اب اور سزا یہ تھی کہ انہوں نے ایک عہد نامہ لکھا, عجیب و غریب پوری تاریخ میں شاید ایسا عہد نامہ نہیں دیکھیں گے آپ, جس میں ظلم و ستم کی انتہا, اور اس عہد نامے کا آغاز بھی بسمک اللہم سے ہوا. عجب بات ہے کہ بسمک اللہم سے, یعنی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اپنے باطل معبودوں کو جن کو وہ سچا سمجھتے ہیں, ہم ان معبودوں کو بچانا چاہتے ہیں, اور ان معبودوں کو بچانا ہی دین ہے, ایمان ہے, توحید ہے ان کے نزدیک, اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو انہوں نے رات کی ایک تاریکی میں مل کر, یعنی جب آپ اندازہ لگائیں اتنی بڑا قدم, میں بھی بتاؤں گا اس میں کیا شقیں ہیں اور کیا عہد نامے میں کیا تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے میں یہ بیان کروں, دیکھیں کہ اتنی بڑا دھچکا لگا ہے مشرکین عرب کو جن سے ان کے عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا. وہ جانتے تھے ہم تاریخ لکھ رہے ہیں اپنے اس کردار سے, اور یہ ساری باتیں تاریخ میں لکھی جائیں گی, اور ہم اس تاریخ کا ایک کالا اور سیاہ دھبا بننے جا رہے ہیں, آنے والا وقت ہمیں معاف نہیں کرنے والا, یہ نام ہم نہ رہیں گے, یہ نام باقی رہیں گے, لیکن دنیا والے اس نام کو کیسے لیں گے. لیکن عقلیں کہاں, ابو جہل ابو الحکم تھا, حکمت والا انسان تھا, سمجھدار انسان تھا, لوگ فیصلہ کروایا کرتے تھے, اب اس کی عقل بھی ناکارہ ہو چکی ہے. اور یاد رکھے جس نے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے متبعین اہل حق اہل حدیث اہل سنت والجماعت سے دشمنی کی, یا ان کے خلاف محاذرایا کی، ان کے عقلیں بھی کام نہیں کریں گی، یہی سزا ان کے لیے کافی ہے. اس لیے آپ بڑی عجیب و غریب حرکتیں دیکھتے ہیں بدع سے، اہل بدع سے آپ عجیب و غریب حرکتیں دیکھتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً وہ اپنی بدعت کو رائج کرنے کے لیے جو طریقے اپناتے ہیں وہ ظلم سے خالی نہیں ہوتے. مشرکین عرب ملے اور وادی محصب میں خیف بنی کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم بن مطلب کے خلاف یہ عہد لکھا، بسمک اللہم پہلے لکھ دیا، اور یہ ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں اس پر اللہ بھی گواہ ہے، اور بسمک اللہم کا معنی ہے اللہ کی مدد سے یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظلم پہ کبھی کسی کی مدد نہیں کرتے. ولا یظلم ربک احد، اور خاص طور پہ اپنے پیارے، لیکن یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی آزماتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی آزماتا ہے. چناؤ ہوا کہ لکھے گا کون، چند نام آئے اور جو نام آیا عجیب و غریب دیکھے سبحان اللہ. بغیض بن عامر بن ہاشم، نام دیکھیں بغض سے بغیض، جیسا لکھنے والا جو کچھ لکھا ہے لکھنے والا اس سے بھی بغیض ہے، بغض رکھنے والا، ایسے نام بھی وہ کرتے تھے. بغیض، حرب، صخر، صخر دیکھیں پتھر، حرب جنگ، بغیض بغض و نفرت، نام تھے الغرض. بغیض نے لکھا جب اللہ کے پیارے پہ اور صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملی اس عہد نامے کی، اور پتہ چلا کس نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اس شخص نے اس کے بعد یہی لکھا تھا جو عہد نامہ، اس کے بعد وہ لکھ نہ سکا ساری زندگی، یہ اس کی آخری لکھی تھی، اس کا ہاتھ ہی چل ہو گیا، اپاہج ہو گیا وہ شخص، پھر بھی عقل نہ آئی، کہاں عقلیں آتی ہیں بعض لوگوں کو. لکھا گیا کہ ہم سارے جتنی بھی عرب ہیں مکہ کے شہر کے اندر، جتنی بھی قبیلے ہیں، ہم سارے یہ مل کے عہد کرتے ہیں کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب جو ہیں ان سے مکمل بائیکاٹ کریں گے. مکمل کا معنی مکمل، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، خرید و فروخت، شادی بیاہ، خوشی غمی، سب کا خاتمہ، کلام تک نہیں کرنا، کلام تک نہیں کرنا، کوئی کسی سے دوستی تو آج کے بعد ختم ہو چکی ہے، ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، اور ترس بھی نہیں کھانا، اور کوئی بھی شخص اس عہد نامے کو توڑے گا بھی نہیں، نہ ہی توڑنے کی کوشش کرے گا اور نہ ہی سفارش کرے گا. یہ اس وقت تک ہم کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ لوگ یعنی بنو ہاشم عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے نہیں کرے گے تاکہ ہم اسے قتل کریں، اور راستہ میرے پاس نہیں بچا کوئی بھی. دو راستے ہیں، اب اعلان تو کر دیا ابو طالب نے کہ ہاتھ کوئی نہیں لگائے گا ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، قتل غارت ہوگی. ٹھیک ہے، اب دو ہی راستے ہیں، یا تو ہمیں ہمارے حوالے کرو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اس عذاب کو برداشت کرو، دوسرا راستہ نہیں ہے. خبر ملی ابو طالب کو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے سوائے ایک شخص کے، پوری قوم دیکھیں سارے رشتہ دار ایک طرف، اور ایک شخص کو استثناء حاصل ہے، ابو لہب کو استثناء حاصل ہے، اگرچہ وہ بنی ہاشم میں سے ہیں، بنی مطلب میں سے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں، خون کا رشتہ ہے، قریبی ہیں، ان کو استثناء حاصل ہے کیونکہ مشرک تو سارے تھے, مشرک بنو ہاشم بھی مشرک موجود ہیں, ان وہ بھی اس عذاب میں شامل ہیں, مسلمان اور کافر, صرف مسلمان نہیں, جو بھی بنو ہاشم ہیں بنو عبد المطلب ہیں وہ سارے کے سارے اس حصار میں شامل ہیں, سوائے ابو طالب کے, سوائے ابو لہب کے, کیونکہ ابو لہب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے سمجھے جاتے تھے, اگرچہ خون کا رشتہ بھی تھا لیکن جو دشمن تھے, اور ابو طالب نے جب اور ابو لہب نے جب ابو طالب نے اعلان کیا تو مخالفت ابو طالب نے کی, کہا ٹھیک ہے یہ لڑے گا, ہم نہیں لڑنے والے, تو بڑی خوشی ہوئی قوم کو, چلو یہ قریبی رشتہ داروں پر ہمارے ساتھ ہے تو انصاف کا یہ تقاضا ہے, دیکھیں اب سب سے بدترین ظالم بھی انصاف کرنے والا ہے, ان کو انصاف کہاں پہ نظر آیا, ابو لہب میں, اپنے دوست ہیں, اپنے ہم نوالے ہم پیالے ہیں, ایک جیسے ہیں سارے, ظالم ظالم کا دشمن ہے اور بدکار بدکار کا دوست ہے, یہ بائیکاٹ رہا اور اس کی ابتدا بعثت کے ساتویں سال محرم کے پہلے دن سے ہوئی, عجب دیکھیں, محرم حرام مہینہ ہے, اشر الحرم ہے, ابھی حج کا مہینہ گزرا ہے, ابھی لوگوں نے حج کیا تھا سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, لیکن ظلم کی انتہا دیکھیں کہ کچھ بھی یاد باقی نہ رہا, اور یہ فیصلہ کر بیٹھے, ارے حرام مہینے میں تو اپنے دشمنوں سے جنگ نہیں کرتے یہ لوگ, نہیں حرام مہینے میں اپنے دشمنوں سے جنگ نہیں کرتے, جنگ روک لیتے ہیں, یہ تو ان کے اپنے رشتہ دار ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بغض و نفرت کی انتہا دیکھیں کہ چھوڑیں گے نہیں, یہ حصار جاری رہا اور کافی تکلیف پہنچی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو, مسلمان اور کافر دونوں کو, لیکن انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا سبحان اللہ, اور حق پر ڈٹے رہے, جو کچھ کھانے پینے کی اشیاء تھی ختم ہو گئی, درختوں کے پتے کھائے اور جانوروں کی جلدیں بھی کھائے, جلد وہ بھی کھا لی, یعنی باقی جو بچے تھے پتھر تھے جو کھا نہیں سکتے تھے, مٹی تھی, کوئی چیز باقی نہ رہی, یہ ظالمانہ بائیکاٹ تین سال تک رہا, عجب بات ہے کہ تین سال, تین دن نہیں, کوئی شخص اپنے دشمن کو تین دن بھوکا پیاسا رکھتا ہے اس کے دل میں بھی کوئی نرمی اس کے کہیں سے پیدا ہو جاتی ہے, تین سال تک اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے کہ بھوک اور پیاس کی شدت میں ان کی رنگ اڑ گئے, حالتیں بگڑ گئی, کمزوری چھا گئی, چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا, رات کی تاریکی میں بچوں کی رونے کی آوازیں سنتے تھے اور مزے لوٹتے تھے, عورتوں کی چیخ و پکار سنتے تھے, ان کو مزے آتے تھے, اور کہتے دیکھیں آخر ہم نے ان کو سبق سکھایا ہے نا, بس کل دیکھتے ہیں محمد دروازے پہ کھڑا ہوگا, کل ہمارے حوالے کریں گے, کل ہمارے حوالے کریں گے, یہ کل دیکھتے دیکھتے تین سال گزر گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی, کافروں سے بھی, کیونکہ اگر میں اپنے آپس میں اختلاف ہو جاتا, ارے اگر دیکھا جائے تو غلطی محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے ہی آ کے معبودوں کو برا بلا کہا ہے, ایک نیا دین لے کے آیا ہے جو ہمارا نہیں تھا, لیکن سبحان اللہ مشرکین بنو ہاشم بن مطلب میں سے وہ بھی مومنوں کے ساتھ ثابت قدم رہے, انہوں نے کہا مر جائیں گے محمد کو ہوا نہیں کریں گے ہم, یہ حفاظت کس نے کی, سبحان اللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک چھوٹے بچوں کو تعلیم دیتے, کیا تعلیم دیتے, سیدنا عبداللہ بن عباس کو, یا غلام ان يعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. یہ قاعدہ یاد رکھ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کی نا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، چاہے کافروں سے کیوں نہ کروائے، دشمنوں سے کیوں نہ کروائے، حفاظت اللہ تعالیٰ اس کی کرتا ہے. اور حفاظت کا معنی صرف جان کا نہیں ہوتا، سب سے بڑی چیز جو انسان کے پاس ہے، جس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا، جو ایک مرتبہ انسان کھو دے تو دنیا اور آخرت اس کی ناکارہ ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتا ہے، وہ ہے اس کا دین. اگر دین محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے. یہ جان بھی اچھی لگتی ہے، بیوی بچے بھی اچھے لگتے ہیں، رزق بھی اچھا لگتا ہے، دنیا بھی خوبصورت لگتی ہے. اگر دین نہ رہا پھر باقی کچھ بھی اچھا نہیں رہتا. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں ارے عذاب میں تکلیفوں، بعض لوگ مر بھی جاتے ہیں، یہ کون سی حفاظت ہوئی؟ ارے مر جاتے تو شہید مرتے ہیں نا، اور شہید کون ہے؟ عام انسان ہے. سیدنا جابر کے والد جب جنگ احد میں شہید ہوئے رضی اللہ عنہم اصحاب اجمعین، بلند درجہ دیکھے آپ شہید کا، تو ایک حدیث میں آیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دی، میرے بندے تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو کرتے ہیں سیدنا جابر کے والد سے وفات کے بعد برزخ میں. سیدنا عبداللہ بن حرام، سیدنا جابر کے والد، عرض کرتے اللہ تعالیٰ میں دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں، دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں. کوئی تمنا ہے؟ یہی تمنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، لیکن یہ پیغام پہنچا دوں گا میں. یہ گمان نہ کرو کہ جو لوگ اللہ کے راستے مر گئے ہیں وہ مر گئے ہیں، وہ زندہ ہیں، احیاء عند ربهم یرزقون، سبحان اللہ، ان کو رزق دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، زندہ ہیں وہ لوگ. ظاہر برزخ زندگی، دنیا زندگی نہیں، برزخ، لیکن برزخ زندگی بہترین زندگی ہے ان کی. دنیا سے تو چلے گئے اور پیچھے ایک بیٹا اور سات بیٹیاں چھوڑ کے گئے، سات، دوسری بات میں نو بیٹیاں کا ذکر بھی آیا ہے، ایک بیٹا ہے، وہ ساری بیٹیاں ہی ہیں. آج ہم کہتے ہیں ہمارے بیٹوں بچوں کا کیا ہوگا، کس کے حوالے کر کے گئے ہیں؟ بیٹے کے حوالے، ایک بیٹا کہاں سات بہنوں کو یا نو بہنوں کو پال سکتا ہے، اللہ کے حوالے کر کے گئے ہیں. اور اس بیٹے کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، جب شادی کی تو ایک ایسے خاتون سے شادی کی جس کی عمر بڑی تھی، تاکہ بہنوں کو ماں مل جائے، سبحان اللہ، قربانی ہوتی ہے نا. ایک جوان لڑکا اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرتا ہے جو پہلے سے متعلقہ ہو یا بیوہ ہو، کس لیے؟ قربانی ہے نا، صرف اپنے بہنوں کی یعنی اچھی پرورش کے لیے. اور اللہ کی صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جابر، کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی، کنواری سے کر لیتے، آپ ان سے ساتھ کے، وہ آپ کے ساتھ کھیلتی، ذرا ہنسی مذاق ہوتا. کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد پیچھے چھ بیٹے چھوڑ کے گئے، چھ بہنیں، سات بیٹے چھوڑ کے گئے، سات بہنیں میری، اگر میں ان جیسے کم سن لڑکے سے شادی کر لیتا تو پھر آئے دن لڑائی ہوتی رہتی، روز جھگڑا ہوتا گھر میں. تو میں نے یہ سوچا میں ایسی عورت سے شادی کروں جو ان کے لیے ماں بن جائے، سبحان اللہ. بہرحال تو دین محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے، اور اگر دین باقی نہ رہا تو کچھ بھی نہیں رہتا. اور یاد رکھے جس کا دین محفوظ رہا اور عمل صالح، جو اللہ کے نیک اور پیارے بندے ہیں، ان کی نیکی کا اثر ان کی اولاد تک بھی پہنچتا ہے، یہ حفاظت ان کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد تک بھی پہنچتا ہے. اور قصہ معروف اور مشہور ہے خضر اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، سورۃ الکہف میں، جب ایسی بستی میں گئے جن مہمان نوازی سے انکار کر دیا، خود طلب کرتے کچھ کھانے پینے کو، اور بڑے معیوب ہوتا تھا، کوئی مہمان اگر باہر سے آتا تو خاص جگہ ہوتی تھی جہاں پر بستی والے ان کو بٹھاتے، ان کا حال پوچھتے، کھانا بھی دیتے اور پینا بھی دیتے، اور اس کے بعد جانا ہو تو چلے جاتے، ورنہ ایک دو راتیں جتنی رہتے ان کو خاص جگہ ہوتی. عجیب و غریب ایسی کوئی بخیل بستی تھی پوری کی پوری، کہ اللہ کے دو پیارے نبی ہیں، کھانے کو کچھ مانگتے کہتے ہمارے پاس نہیں، نہیں دیتے ہم جاؤ. ایک دیوار تھی گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم سے نوازا ہے، جس علم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کو نہیں نوازا. صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا جو خضر کے پاس علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، وہ خضر علیہ السلام کا وہ علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، دونوں نبی ہیں، دونوں کے پاس وہ، دیکھیں نبی بھی اپنے رب کا محتاج ہے، علم کے اعتبار سے بھی، علم کا بھی محتاج ہے. وحی نازل ہوگی تو پتہ ہے، نہیں تو خاموشی اختیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ دیوار گرنے والی ہے، اس دیوار کو سیدھا کرتے ہیں خضر علیہ الصلوۃ والسلام. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہ گیا، ارے ابھی ان لوگوں نے ہمیں منع کیا ہے، بخیل لوگ ہیں، ان کی دیوار بھی ہم سیدھی کریں؟ عجیب سی بات ہے نا، کوئی اچھے لوگ ہوتے تب چلو ہم اس کے بدلے میں کوئی اچھا کام کر کے جاتے، پھر دیوار سے کیا، اس دیوار گرنے ہمارے کیا جاتا ہے؟ واہرن یہ تھا، حقیقتاً کیا تھا کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا، دو ایسے لڑکوں کا جن کے والد نہیں تھے، چوتھے دادا تھے، نیک اور صالح بزرگ تھے. ان کا اثر دیکھیں آپ، اس بزرگ کے نیکی کا اثر دیکھیں اس کے پڑپوتوں کے بیٹوں پر ہوا. میرے بھائی آج جو صلاح اور جو اچھا عمل آپ کرتے ہیں واللہ ضائع نہیں ہوگا، اگرچہ آپ کو نظر نہ آئے اور کچھ تبدیلی محسوس نہ ہو، تو آپ کا یہ عبادت اور صلاح اور نیکی کا جو اثر ہے آپ کی اولاد تک، ان کی اولاد تک، ان کی اولاد تک، ان کی جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے. بعض سلف سے ثابت ہے جب رات کی تاریکی میں صلاۃ اللیل پڑھتے تو بعض وقت ان کی بچے، یعنی ان کو کافی رشک آتا اور ترس آتا کہ ساری رات کھڑے رہتے ہیں. تو ایک مرتبہ ان میں سے ایک نے اپنے والد سے عرض کرتے ابا جانا گھر تھوڑا آرام کر لیتے، کہتے ہیں بیٹے میں تمہارے لیے تو ساری محنت کر رہا ہوں، عبادت جو بھی کر رہا ہوں اس کا اثر صرف یا فائدہ مجھے نہیں ہونے والا، یہ فائدہ تمہیں بھی پہنچنے والا ہے کیونکہ تم میری اولاد ہو. سبحان اللہ. اگرچہ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف لوگ دیکھیں وہ یا اپنی اولاد کے لیے. معنی یہ ہے کہنے کا کہ جو بھی عبادت میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اس کا اجر و ثواب جو مجھے ملنے والا ہے آپ بھی اسے محروم نہیں رہیں گے. اور ایک قسم کا ان کو ایک پش دینا تھا کہ بھائی بیٹا آپ ہی ذرا محنت کیا کرو. سبحان اللہ. بہرحال تین سال گزرے اور کافی تکلیفیں پہنچی، کھانے پینا کہاں سے آتا تھا؟ بعض ایسے لوگ تھے مشرکین عرب میں سے جن کو یہ بائیکاٹ شروع سے اچھا نہیں لگتا تھا، وہ عہد نامے میں شامل تو تھے لیکن جیسے کو کہتے ہیں مروت میں آ جانا تاکہ قوم والے ناراض نہ ہو، ہمارے سردار، ہمارے گھر والے ناراض نہ ہو، بھئی یہ لوگ پیچھے رہے. بڑے جب فیصلے ہوتے ہیں تو ہر گھر کا فرد آتا ہے، خاص طور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں. ان میں سے بعض راضی نہیں تھے، اگرچہ مشرک تھے لیکن شرکی بھی ایک حد ہوتی ہے، ظلم کی ایک حد ہوتی ہے. تو انہوں نے خاموشی اختیار کی لیکن چھپ چھپ کے ان میں سے بعض جو ہے ادھر بھی رشتے دار تھے نا ان کے، دیکھیں قبیلے دور ہی صحیح دوسرے تھے لیکن اصل میں تو ایک ہی، یعنی جو ان کا پردادا تھا عبد المطالب کے والد ان سے پہلے جو تھے بن عبد مناف وغیرہ، وہ تو ایک تھے نا سارے، وہاں سے تو ان کا نصب ملتا تھا. ان میں سے بعض ایسے لوگ تھے جن کو یہ اچھا نہیں لگا اور وہ وقتاً فوقتاً آتے اور کچھ کھانے کو دیتے. ان میں سے حکیم بن حزام، یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے، وہ چھپ چھپ کے کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتے تھے، گندم وغیرہ بھیج دیتے تھے. ایک مرتبہ ابو جہل نے دیکھ لیا اور پکڑ لیا، روک دیا، بلند آواز ہو کہ میں تو جاؤں گا میں، میری پھوپھو ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا, اور میرے سامنے وہ بھوکی مر جائے گی, میں برداشت نہیں کر سکتا, میں تو جاؤں گا. ابو جہل نے روکا, آواز بلند ہوئی. ادھر سے ایک اور مشرک ابو البختری آئے, انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو, اس نے اس ورثے سے جانا چاہتا ہے, ابھی اس نے ہمارے ساتھ عہد کیا ہے اور کافی دن گزر گئے تھے. انہوں نے کہا اب ہمیں ترس آتا ہے, میں جانا چاہتا ہوں, میرے رشتے دار ہیں میرے, اب تم کچھ بھی کرنے کر لیں. ابو البختری جو تھے وہ بھی یعنی شروع سے ہی ان کو اچھے نہیں لگ رہا تھا جو کچھ ہو رہا تھا, انہوں نے بھی حکیم الحزام کا ساتھ دیا. ابو جہل نے خاموشی اختیار کی, اس وقت تو جانے دیا, غلہ چلا گیا, کچھ دن کے لیے فائدہ ہو گیا. ابو طالب کو دیکھیں, سبحان اللہ, یعنی ہمت دیکھیں, بزرگ ہیں, ان کی عمر بھی کافی عمر تھی, تو انہوں نے دیکھا کہ کہیں کوئی شخص اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ نہ کرے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دیتے کہ آپ ایک جگہ پہ نہ سوئیں, ایک بستر پہ آپ سوئیں, جب سب دیکھ لیں پھر رات کی تاریخ میں جگہ چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ چلے جائیں, میرے کبھی کسی بیٹے کو, بھتیجے کو, یا کسی اور کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ وہ شخص آ جاتا, یعنی بیٹا بھی قربان ہو جائے, بھتیجے بھی قربان ہو جائے تو ہو جائے, لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی آنچ نہ پہنچے. تو اس طریقے سے 3 سال گزرے, ایک اور عجب بات دیکھیں, بھوک اور پیاس اپنی جگہ پہ ہے. حج کے مہینوں میں یعنی اشہر حرام میں اپنا ظلم ستم تھوڑا سا روک دیتے, جو باہر سے تجارتی قافلہ آتا ہے اب وہیں سے کچھ لے لیتے ہیں, ان کو تو بند نہیں کر سکتے نا مشرکین عرب, تو کیا کرتے, ایک یہ بھی عہد نامے میں تھا کہ ان کو کچھ خریدنے نہیں دیں گے ہم. کیسے؟ کہ جو بھی باہر, اندر سے تو ہم بند کر دیں گے, جو ہمارا تجارتی معاملہ ہے, جو بھی سامان نہیں بیچیں گے ہم, نہ ان سے خریدیں گے. جو باہر سے تجارتی قافلے آتے ہیں ان سے ہم خود پہلے جا کے خریدیں گے, اور اگر یہ بھی خریدنا چاہتے ہیں بنی ہاشم بن مطلب تو ہم زیادہ دام لے کے خرید لیں گے. میرے بھائی دیکھیں, سبحان اللہ, کہ ڈبل ٹرپل دام دے کے خرید لیتے تھے, اور ان کے پاس اتنا پیسہ نہ ہوتا کہ وہ کوئی چیز خرید سکیں, خالی ہاتھ واپس چلے جاتے اللہ تعالی کے بھروسے پر. حج کے مہینے میں کیا ہوتا, یہ سے عجب بات دیکھیں آپ, حج کے مہینے میں لوگ آتے مختلف جگہوں سے مکہ کی طرف حج کرنے کے لیے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم بن عبد المطلب سے جو مومن تھے وہ حاجوں سے ملتے اور توحید کی طرف دعوت دیتے. پیٹ میں بھوک اور پیاس ہے اور زبان پر لا الہ الا اللہ ہے, ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے, کبھی کسی نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, سبحان اللہ, عجب بات دیکھیں واللہ. حاجیوں سے ملتے, باہر کے لوگوں سے ملتے اور توحید کی طرف دعوت دیتے. جب آپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے جو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے, اس پر آپ عمل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں, اگرچہ 20 رکاوٹوں بھی آ جائیں, اگرچہ 20 رکاوٹیں بھی آ جائیں, عزم والے لوگ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے. بھوک ہے, پیاس ہے, گرمی ہے, سردی ہے, کچھ ہے کچھ نہیں ہے, ہر طرف سے مسائل ہی مسائل ہیں, وسائل ہے ہی نہیں, ان کو پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اللہ کے لیے کرنا جانتے ہیں, لوگوں کے لیے نہیں کرتے کچھ. ہمارے لیے بڑا بہترین سبق ہے, اور دعوت کے کام میں تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں پھر پریشان ہو جاتے ہیں, ارے ہمارا گھر ہے, بیوی ہیں, بچے ہیں, یہ وہ جاب ہے, یہ کرے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی دعوت حق پر قائم ہے, آپ کو یقین ہے, تو پھر آپ کو آگے بڑھنا چاہیے, رکنا نہیں چاہیے اور نہ ہی پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے. 3 سال تک یہ ظلم و ستم رہا. اور جب 3 سال گزرے اب یہ سن 10 بعثت کا 10واں سال, نبوت کا 10واں سال ہو گیا, 7ویں سال سے محرم سے شروع ہوا, اب محرم آ گیا اور نبوت کا 10واں سال ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ وہ جو عہد نامہ لکھا گیا ہے رحمک اللہ, اچھا وہ رکھا کہاں گیا تھا؟ کسی گھر میں نہیں رکھا گیا تھا تاکہ کوئی پھاڑ نہ دے, پھٹ گیا تو بات ختم ہو گئی نا. اسے کعبے کے اندر محفوظ کیا گیا اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کعبے کے اندر, تالا لگا دیا گیا, اب کوئی اندر جا نہیں سکتا, اگر کوئی جائے گا تو جو بھی اس میٹنگ میں شامل تھے سب کی اجازت سے جائے گا ورنہ جا نہیں سکتا. وہ تو 3 سال سے کوئی اندر گیا بھی نہیں. اسے کعبے کے اندر کعبے کی دیوار سے چپکا دیا گیا. اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایک کیڑا بھیجا, الارض جسے کہتے ہیں, دیمک کی طرح ایک کیڑا ہے, اس نے سارا صحیفہ کھا لیا سوائے میرے نام کے. جہاں پر اللہ کا نام ہے جہاں پر بھی وہ باقی رہا اور باقی کچھ نہ بچا. بسمک اللہم باقی ہے, وہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو اللہ کا نام ہو باقی ہے, باقی کچھ نہ رہا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو اپنے چاچا کو خبر دی ابو طالب کو. اب یہ ایک طرف, اب اس سے پہلے ان 2 دنوں میں کیا ہوا؟ ایک طرف تو دی اللہ تعالی نے خبر دے دی ہے, دوسری طرف چند لوگوں کا میں نے ذکر کیا جو راضی نہیں تھے اس ظالمانہ بائیکاٹ سے. ان میں سے ایک شخص متحرک ہوا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک شخص ہی کافی تبدیلی لانے کے لیے, اور ہمیں کئی مرتبہ ایسے پیغام ملے ہیں سیرت میں سے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے. یہ شخص قبیلہ بنو عامر میں سے جس کا نام ہشام بن عمر تھا, نام یاد رکھیں, ابو جہل کا کیا نام ہے؟ عمر بن ہشام. اس شخص کا نام الٹ ہے, یاد ہو جائے گا بھولیں گے نہیں آپ. ہشام بن عمر نامی شخص, یہ شخص بھی ان میں سے تھا جو چھپ چھپ کے مدد کیا کرتے تھے بنو ہاشم بن عبد المطلب کی. یہ شخص گیا زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس, اور یہ زہیر جو تھا یہ ابو طالب کا بھانجا تھا. تو ہشام بن عمر کہتا ہے اے زہیر, افسوس ہے کہ تم تو مزے سے کھا پی رہے ہو اور تمہارا ماموں جو ہے وہ شدید تکلیف میں ہے, کیا تمہیں یہ گوارا ہے؟ اس نے کہا بات تو تم ٹھیک کہتے ہو, لیکن میں اکیلا شخص کیا کر سکتا ہوں؟ ایک طرف کئی قبیلے اس ظلم و ستم کے بائیکاٹ میں شامل ہیں, تو میں اکیلا شخص کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میرے ساتھ اور کوئی آدمی مل جاتا تو یقیناً ہو سکتا ہے کچھ کر لیں ہم, اور میں اس صحیفے کو پھاڑ لیتا. اس نے کہا دوسرا آدمی ہے؟ کہتے کون؟ کہتے میں ہوں. کہتا ہے اچھا ایک تیسرا آدمی ڈھونڈو, پھر ہم 3 ہو جائیں گے, ذرا بات قوی ہو جائے گی. چنانچہ ہشام بن عمر جاتا ہے اور مطعم بن عدی کے پاس. مطعم بن عدی بڑا دانشور انسان تھا, بڑے دل والا انسان تھا, مددگار شخص تھا, لیکن مشرک تھا. اور یہ بھی ان لوگوں میں سے تھا جن کو, جس شخص کو یہ عہد نامہ اچھا نہیں لگتا تھا, اور شروع سے مخالفت کی. لیکن بعض ایسی آوازیں ہوتی ہیں جن کو بڑے لوگ سنتے نہیں ہیں, خاص طور پہ جو بڑے ظالم ہوتے ہیں, جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو بعض اوقات دو چار آوازیں آتی ہیں تو ان کی پرواہ نہیں کرتے, یار یہ کیا کریں گے ہمارا. بہرحال تو یہی بات کی کیا تم اس سے راضی ہو جو کچھ ہو رہا ہے, آخر یہ بھی تو ہمارے رشتہ دار ہیں, یہ بھی تو انسان ہیں, کیسا سلوک کیا جاتا ہے انسانوں کے ساتھ. اس نے کہا افسوس ہے مجھے بھی, لیکن میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں. ہشام نے کہا ایک آدمی اور بھی موجود ہے, فکر نہ کریں. کہتے کون ہے؟ کہتے ہیں زہیر بن ابی امیہ. زہیر بن ابی امیہ یہ بھی معروف نام تھا. کہتے ہیں اچھا, اگر کوئی تیسرا شخص تلاش کرو تو ہماری بات اور مضبوط ہو جائے گی. سنگا تیسرا بھی ہے؟ ہاں تیسرا تو میں ہوں. کہتے اچھا اگر چوتھا انسان مل جائے تو ہماری بات اور جو ہے مضبوط ہو جائے گی. چنانچہ وہ جاتے ہیں ابو المختری بن ہشام کے پاس اور وہی گفتگو کرتے ہیں, وہ بھی وہی جواب دیتے ہیں میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. پھر کہتے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں, ایک اور بھی ہے, دوسرا بھی ہے, تیسرا بھی ہے, پھر چار ہو گئے. انہوں نے کہا ایک پانچواں شخص ڈھونڈو. چنانچہ دیکھیں ایک شخص جدوجہد کر رہا ہے, ہشام بن عمر, ابھی مشرک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم نے ایک کرنا ہے. اسے چین نہیں تھا, تین سال تک وہ بھی دیکھتا رہا, لیکن جب ایک مرتبہ اللہ نے آگے بڑھا دیا نا, اب اس کو چین باقی نہ رہا, اب پانچ لوگوں سے چھپ چھپ کے مل رہا ہے. چنانچہ جاتے ہیں زمع بن اسود بن مختلف کے پاس, وہ گفتگو وہی کرتے ہیں اور وہ قرابت اور رشتہ داری کی بات کرتے ہیں. ان کی بات تو ٹھیک ہے, میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. پھر بتاتے ہیں ہم اکیلے نہیں ہیں, ہم پانچ ہو گئے, چھ ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. زہیر نے کہا کہ اب اس میں دیکھیں, انہوں نے ایک بڑا خوبصورت فیصلہ کیا, مشورہ کیا, اور ان میں سے مطعم بن عدی اور زہیر جو ہیں ابو البختری, یہ تینوں یعنی کافی ذہین لوگ تھے اپنے وقت کے, دانشور اور سمجھدار حکمت والے تھے. ان لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں. زہیر نے کہا پھاڑنا میں نے ہے, میں جانوں اور وہ صحیفہ جانے, عہد نامہ پھاڑوں گا میں, میں زیادہ قریب رشتہ دار ہوں, وہ میرا کام ہے, لیکن ایک طریقے سے اس کو پھاڑنا ہے. ایک طریقے سے ہم ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے تاکہ کوئی شکر ہم رات کو ملے ہیں. کعبے کے قریب جائیں گے کل, پھر ہم بلائیں گے سب کو, اور آپ لوگ بکھر کے مختلف جگہوں پہ بیٹھ جانا, ایک ساتھ ہم نے بیٹھنا نہیں ہے. چنانچہ صبح ہوتے ہی پہلے کعبے کا طواف کیا, سات چکر لگائے, پھر زہیر ایک خوبصورت کپڑے پہن کے آیا تھا اور اس نے اعلان کیا, اے مکہ والو کیا ہم کھانا کھائیں, کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ سبحان اللہ, کیا یہ جو عہد نامہ کیا گیا کیا یہ ابھی تک قائم رہنا چاہیے, کیا اسے ہونا چاہیے ابھی تک؟ اللہ کی قسم میں اب بیٹھوں گا نہیں جب تک کہ اس ظالمانہ بائیکاٹ کو ختم نہ کیا جائے, اور میں اس صحیفے کو چاک کر کے رہوں گا کچھ بھی ہو جائے. ابو جہل دور سے کچھ سن رہا تھا کہ ہجوم ہو گیا. جب اس نے بات سن جلدی سے دوڑ کے آیا. اس نے کہا, ابو جہل کہتا ہے تم غلط کہتے ہو, اللہ کی قسم تم اسے پھاڑ نہیں سکتے. جب ابو جہل نے یہ بات کی تو زمعہ بن اسود کسی اور جگہ پہ بیٹھا تھا دائیں طرف سے, اس نے کہا اللہ کی قسم تم غلط کہہ رہے ہو. ابو جہل کو کہتے ہیں یہ صحیفہ تو شروع سے ہی غلط تھا, یہ عہد نامہ شروع سے ہی ظلم و ستم پر قائم تھا اور ہم اس سے راضی نہیں تھے, اور یہ ٹھیک کہہ رہا ہے جو زہیر کہہ رہا ہے. اس پر بائیں طرف سے ایک آواز آئی, ابو البختری بولا زمعہ ٹھیک کہہ رہا ہے, اس میں جو کچھ لکھا گیا اس سے ہم راضی پہلے بھی نہ تھے. وہ آگے سے مطمئن ادی بولے کہ یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جو اس کے خلاف کہتے وہی غلطی پر ہے. پھر پیچھے سے چوتھا شخص بولا کہ یہ تینوں ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جو بھی ان کو روکے گا ہم دیکھتے ہیں. اب پریشان ہو گئے جب دیکھے نا کہ انہوں نے سمجھا کہ آپس میں ہم اب جھگڑنے والے ہیں, اب آپس میں جھگڑا ہونے والا ہے. ابو جہل بڑا چالاک انسان تھا. ابو جہل کہتا ہے یہ بات میں جانتا ہوں کہ یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کی بجائے کسی اور جگہ پر کیا گیا. یعنی مجھے تم پاگل بناتے ہو, میں تمہاری چال کو جانتا ہوں, اتنے بڑے چالاک اور اتنی چالیں کھیلنے والے, اب میرے ساتھ تم لوگ یہ بات کرتے ہو. تو ابھی ان کا منصوبہ یعنی خراب کرنے والا ہی تھا ابو جہل اپنی ایسی باتوں سے, کیونکہ پتہ چل گیا بھائی یہی سب جو ہے نا, یہ میں جانتا ہوں رات کو ملے تھے سارے, اب انہوں نے یہ چالاکی کی ہمارے ساتھ کھیلی ہے تو ان کا یہ کام نہیں بننے والا اور ہم ہاتھ لگانے دیں گے. سبحان اللہ, اب یہ بات ہو ہی رہی تھی تو سامنے سے ابو طالب آیا. ابو طالب جب آیا تو اگرچہ یعنی بائیکاٹ تھا اور تکلیف میں تھے, ان کی ریسپیکٹ کرتے تھے لوگ. اور عجب بات ہے کہ بعض لوگوں کو واقعی ریسپیکٹ کی جاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام ہوتا ہے بعض لوگوں پر, اگر وہ کافر کیوں نہ ہو لیکن یہ آزمائش ہے اس کے لیے. جتنی بڑی عقل جتنی بڑی سمجھ اتنی زیادہ آزمائش, جتنی زیادہ نعمت اتنی زیادہ آزمائش ہیں. ابو طالب آیا اور اس نے بات ختم کر دی, فیصلہ کر دیا. ابو طالب نے کہا دیکھو تم لوگ سب سن رہے ہو, میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے خبر دی ہے کہ جو عہد نامہ جس کی تم بات کرو کیا کرنا ہے, پھاڑنا ہے نہیں پھاڑنا, اس کی اب ضرورت باقی نہیں رہی, وہ پہلے سے ختم ہو چکا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے باقی ہے. اور یاد رکھو اگر میرا بھتیجا سچا ہے تو تم یہ وعدہ کرو کہ یہ ظالمانہ حصار جو ہے بائیکار جو ختم کر دوں گے, اور اگر وہ جھوٹا ہے تو میں بیچ میں نہیں ہوگا, اسے لے لو, تو جو کچھ کرنا ہے جا کے کرو. یقین دیکھیں, یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت نے فرما دیا نا, حق الیقین ہے, بات ہی ختم. واللہ عجب بات ہے یہ کہ بعض حدیثیں ہم سنتے ہیں, فرمان ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ ہمیں بھی حق یقین ہوتا ہے. یا کئی حدیثیں اوپر سے پوچھ ڈال دیتے ہیں بعض لوگ, کہتے ہیں یار ہمارے امام کا قول تو نہیں ہے, ہمارے امام نے تو کچھ اور کہا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو طالب کہتا ہے اگر جھوٹا ثابت ہو جائے تو قتل کر دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, اسے بڑھ کر کوئی تصدیق ہوتی ہے؟ لیکن سبحان اللہ, ابو طالب اس کے باوجود بھی کفر پر مرے ہیں. بعض لوگوں میں تکبر, انا, ہٹ دھرمی انتہا تک پہنچ جاتی ہے, پھر واپسی کا راستہ شاید باقی نہیں رہتا. اور متکبر انسان دوسروں سے زیادہ اپنے آپ کو تباہ و برباد ہلاک کر رہا ہوتا ہے. اس کے تکبر اور گھمنڈ اور انا کہ جتنے برے اثرات ہیں وہ سب سے زیادہ اس پر ہوتے, پھر اس کے پیاروں پر ہوتے. دوسروں پر, دوسروں پر تو بعض لوگ کہتے ہیں فلاں متکبر ہے, یعنی جو آپ کے ساتھ تکبر کرتا ہے آپ یہ آپ پریشان نہ ہو، وہ اپنا اپنی تباہی کا خود ساز و سامان اکٹھا کر رہا ہے، اور اس سے یعنی آپ سے بڑھ کر اس سے اپنے پیارے تنگ ہیں، وہ خود کاش اس کے دل میں انصاف باقی ہوتا اور سمجھ لیتا ہوں. بہرحال تو یہ انصاف کی بات ہے، سب نے کہا انصاف کی بات ہے. ابو جہل بھی سن رہا، وہ اس کی بات ختم، ابو جہل کا معاملہ بیچ میں ختم ہو گیا. اب بڑے چلاکی دکھا رہا تھا نا، اب جہل کا حکم آتا چلاک کس کی چلتی ہے پھر. تو نے کہ دروازہ کھولتے ہیں، اگر بات سچی ہوئی محمد کی تو یہ ظلم ختم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جھوٹی ہوئی تو ہم قتل کر دیں گے. فیصلہ ہو گیا، سبحان اللہ، دروازہ کھولا، جو فرمان تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل وہی آپ نے آنکھوں سے دیکھا. بسم اللہ لکھا ہوا ہے، کچھ باقی نہیں ہے، جہاں پر اللہ کا نام ہے وہی جگہ چمک رہی ہے اور موجود ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کاغذ کی سفیدی جو تھی، جہاں پر اللہ کا نام ہے وہی باقی رہی ہے اور باقی کچھ نہ رہا. اس پر ابو جہل اور جو سردار تھے انہوں نے دیکھا کہ معاملہ اور خراب ہو گیا ہے، اب تو یہ خدشہ کہ اب پورے قوم نہ مسلمان ہو جائے. تو فوراً ایک جملہ جو ہمیشہ دہراتے آئے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو محمد کا جادو ہے جو یہاں پر بھی چل گیا. سبحان اللہ، ان دو لفظوں سے بات ختم کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب بھی کوئی آیت دیکھتے اعراض کرتے وہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہی چلتا ہوا جادو ہے جو لمبے عرصے سے چلتا ہم دیکھتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ زمانہ بائیکاٹ ختم ہوا، اس کا خاتمہ ہوا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ہم اجمعین بنو ہاشم بن عبد المطلب پھر سے مکہ میں آزاد ہوئے اور پھر سے عام زندگی گزارنے لگے. لیکن اس کے بعد مشرکین عرب کے پاس کیا راستہ باقی رہا؟ اب انہوں نے آگے کیا کیا؟ کون سی چال چلی؟ کون سی سازش یا سازشیں کی؟ اگر دس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.